ये कहाँ गया भाई। हाँ, ये जो आपने एक बात बताई कि उसके क्या नाम है इंजाजुल्लम की, उससे कि उसको किसी ने इतराज़ किया तो उसको पखाना और हलवा पेश किया गया, दोनों को खाया। और मतलब ये बात जो है ये किस तरह की है, मैं सही तौर से समझ नहीं पाया हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वरकातुहू। खटक भाई, वो मैंने ये बात बयान की थी कि एक आदमी जो अकीदा वहदतुल वजूद का कायल था, उसके सामने उसने बात रखी दूसरे आदमी ने कि तुम ये बात कहते हो कि ये सब एक ही वजूद है, यानी इंसान भी और जानवर भी और हैवान चिरिंद परिंद दरिंद, तो फिर ये है कि तुम ये हलवा और पखाना ये खा के दिखाओ। तो उसने कहा कि भी ये दोनों चीजें लाई जाए, तो उसके सामने दोनों चीजें पेश की गई। तो उसने बशकले इंसान हलवा खा के दिखाया, और उसके बाद बशकले खिंजीर उसने पखाना खा के दिखाया, और उसके बाद उसने कहा कि देखो भाई, ये मरातिब का फर्क है, बाकी बात वही है जो हमने बयान की। तो इस वाकया को हाजी इमदादुल्ला साहब ने बयान किया है, और इसे हाजी हकीम मोहम्मद थानवी साहब जो इनके मुरीद खास हैं, उन्होंने शमाम इमदादिया के नाम से जो मलफूजात जमा किया हाजी इमदादुल्ला साहब के, उसमें ये मलफूज उनका जिक्र किया है।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मैं हफ्सा के बजाय मैं उनका सवाल करता हूँ। वो और ये जो बंदियों के कमरे में थी, और वहाँ एक मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती रशीद साहब। ये इन्होंने मुझे ये लिखा है कि आपसे सवाल करें कि मुफ्ती रशीद साहब ये कह रहे हैं कि वहदतुल मौजूद का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि अल्लाह की वहदानियत, और कोई मतलब नहीं है। गलत गलत मतलब निकाल कर उन पर गलत इल्जाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में उस बहन से गुजारिश ये है कि आप जरा इसको बता देंगे, क्या यही उनका अकीदा है कि अल्लाह की वादानियत, या वहदतुल वजूद में कुछ और भी अकीदा है? जरा तशरीफ लाइए, क्या नाम है शेख साहब?
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मे हफ्सा बहन से गुजारिश है कि उन्होंने जो हमारी बात सुनी है वहदतुल वजूद के मुतल्लिक, तो ये बात हम खुद नहीं कहते, बल्कि आप कोई भी जो इस्तिलाहात पर किताबें होती हैं उसमें देखें कि वहदतुल वजूद से क्या मुराद है। तो ये हम औस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसके हम माना फारसी में, तो उसका मतलब यही है कि जो कुछ भी वजूद है ये सब अल्लाह तबारक व तआला का वजूद है। अब जो देवबंदी आलिम मुफ्ती रशीद साहब ये बात कह रहे हैं कि वहदतुल वजूद से मुराद के अल्लाह तबारक व तआला की जात ही है, तो फिर ला मौजूदा इल्ला का माना क्या होगा कि भाई ला मौजूदा इल्ला, कि कोई चीज मौजूद नहीं सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, जो ये लोग बताते खुद बयान करते हैं। और इसी तरह से जो शमाइम इमदादिया में बातें बयान की गई हैं, अगर वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को साबित करना है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत ऐसे साबित होती है जैसा कि इन वाकयात से वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत साबित करने का तरीका है? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत को इस तरीके से बयान किया है, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या सलफ सालहीन ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को इस तरह से मुतारिफ करवाया जैसे कि ये लोग मुतारिफ करवा रहे हैं? अगर ये माना है तो फिर ये तो वहदानियत का माना नहीं है। तो ये लोग बताते खुद इस बात को बयान करते हैं कि वहदतुल वजूद ये ऐसा अकीदा और नजरिया है कि जिसमें हर चीज है वो अल्लाह तबारक व तआला ही हो जाती है, जैसा कि शेख मोहियुद्दीन इब्ने अरबी जो कि इनका शेख अकबर है, उसके हवाले से ये बात मैंने बयान की है। इसी तरह से जो इससे पहले सूफिया हो गुजरे हैं जिन लोगों का ये अकीदा और नजरिया है, उनकी ये सारी बातें मैंने बयान की हैं, उनके अकायद और नजरियात को बयान किया है। और बुल्ले शाह के हवाले से मैंने ये बात बयान किया कि वो क्या कह रहा है। ये कहते हैं कि देवबंदी उलमा की बात, تو دیوبندی علماء یہ بات بتائیں کہ جو شمائم امدادیہ میں باتیں بیان کی گئی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں یا اس میں ہر ایک کو ایک نیا رب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں یہ سارے مشکل کشا اور حاجت روا ہے، یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہی ہیں اور یہ سب جو ہیں بذات خود الہ بنے ہوئے اور رب بنے ہوئے، تو اس کی روشنی میں ذرا یہ بتائیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ نہ تو یہ اس کا انکار کر سکتے ہیں نہ اس کا اقرار کر سکتے ہیں، اور جو عقیدہ بیان کرنے والے ہیں نہ ان کے متعلق یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے متعلق یہ اس بات کا اقرار کر سکتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے جو ہم نے بتایا ہے، اور نہ ہی یہ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ان کے متعلق آپ نے بتایا ہے یہ ان کا عقیدہ ان کی کتابوں میں نہیں ہے. اور حالت صورتحال ایسی ہے کہ اب یہ نہ اس کا انکار کر سکتے نہ اقرار کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کر کے جھوٹ بولتے ہیں. ورنہ یہ بیعت جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ حکیم الامت تھانوی صاحب نے یہ ملفوظات جمع کیے ہیں، حکیم الامت تھانوی صاحب کی کتابیں ہیں، اسی طرح سے رشید احمد گنگوئی صاحب کی سمان حیات ہے، قاسم نانوتوی صاحب کی سمان حیات ہے، اسی طرح سے دوسرے ان کے علماء ان کی سمان حیات ہے، یا ایسے ہی تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال کہ اس میں مولانا محمد زکریہ کاندلوی صاحب نے یہ بات ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تو کوئی ایسا مرشد کامل تلاش کر کہ جو تجھے کہے کہ کام کر تو کام کر، اگر وہ کہے کہ تو بیٹھ جا تو کام چھوڑ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جا، اور تو اس کے سامنے مثل مردہ کے ہو جا. تو یہ بتائیے کہ یہ پیر کو کیا ثابت کرنا ہے، کیا بنانا ہے کہ پیر صاحب کہیں کہ کام کرو تو کرو، کہیں کہ نہ کرو تو نہ کرو، اگر وہ یہ کہیں وہ اس کے سامنے تو مثل مردہ کے ہو جا. اب یہ مثل مردہ کے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ انسان جب کسی مردہ ہوتا ہے تو اس کو جیسے اس کے ساتھ کوئی سلوک کرنا چاہتا ہے اور جس طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے، جہاں اس کو ہلا دے بٹھا دے پھرا دے جو بھی لے، وہ مردہ جو جواب نہیں دے سامنے پی کچھ تیرے رہے، تو اس چیز کو قبول کر لے، برادا اور رغبت مان لے. یہ کس چیز کی تعلیم ہے؟ یہ وحدانیت کی تعلیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب و سنت کی دین کی تعلیم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو بات ہم نے کہی ہے انہوں نے اس بات کا غلط طریقے سے جواب دیا ہے اور انکار کیا ہے. اگر وہ اس بات پہ قائم رہیں اور کہیں کہ اس بات پہ دعوے دار ہیں کہ وحدت امت کا معنی یہ ہے جو انہوں نے کیا، تو میں ان کی کتابوں سے یہ بات دکھا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے معنی بیان کیا یہ اس کے بالکل برعکس ہے اور یہ جھوٹ ہے. جی جی ہاں جناب، اس وقت تو میں چونکہ حافظ قرآن نہیں ہوں تو مجھے بھی یہ یاد نہیں ہے کہ میری روح ہی کہ میری روح سے مطلب کہ میں نے اپنی روح سے مطلب کہ یہ ہو گیا تھا، میری روح ہی میں نہیں چھوڑ سکتا. دوسری بات نے شیخ احزاب نہیں ہوں بھائی، میرا نام محمد حسین ظاہری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لکھنے بھائی آپ تشریف لائیں، یہاں حافظ نفیس صاحب بیٹھے ہیں، آپ ایل او ایل لکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے کوئی سوال کرنا تو مائکرو فون پر تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کو پورا موقع دیا جائے گا سوال کرنے کا. آئیے تشریف لائیے لکھنے بھائی.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب، میں ذرا وحدت الوجود کے اوپر ہی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر میں نے ایک ڈاکٹر احسان صاحب کا درس سنا تھا، تو انہوں نے سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 جو ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس کا جو ترجمہ ہے وہ سب سے پہلا ہے، وہ سب سے پچھلا ہے اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر ہے، ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ اور تمام چیزوں کو جانتا ہے. جی انہوں نے اس کو بیس بنا کر تو پھر وحدت الوجود کی تھوڑی سی تشریح کرنی شروع کی تھی، تو میں آپ سے چاہوں گا کہ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے اور ذرا اس کی تفسیر ذرا تھوڑی سی بیان کر دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو قرآن مجید کی آیت انہوں نے تلاوت کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے وحدت الوجود کا کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اس کی شان کے جیسے لائق ہیں ویسے ہی ہیں، اور دوسری یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے متعلق یہ بات سمینا نہایت ضروری ہے، یہ توحید توحید الاسماء و صفات کا عقیدہ ہے. اور توحید کی تین اقسام ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء و صفات. تو توحید الاسماء و صفات میں سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات جو ثابت ہیں ان کو ہم ثابت مانیں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں ویسے ہی ہم مانیں گے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر تعدیل کے، بغیر تکیف کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی اپنی ذات سے نفی کی ہے اس کی ہم نفی کریں گے. ایسے ہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اثبات کیا ہم اس کو ثابت مانیں گے، اور جس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا یا نفی کی ہے ہم اس کی نفی کریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جو صفات نہ اس کا اثبات ثابت ہے نہ نفی ثابت ہے اور توقف کیا گیا ہے، ہم اس معاملے میں توقف کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے، نہ اللہ کی ذات میں وہ چیز ثابت کریں گے نہ اس کی نفی کریں گے. یہ ہے اصل میں توحید الاسماء و صفات کے بارے میں عقیدہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بیان کیا ہے، تو ہم اس کی صفات کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کے لیے ہم مثالیں بیان نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وللہ المثل الاعلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیسک مثلی ہی شئی، کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تضرب للہ الامثال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. تو اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اول ہے، وہی آخر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب سے پہلے ہے اور آخر بھی وہی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نہ کوئی یوم ولادت ہے نہ یوم وفات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اول آخر ہے. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ظاہر ہے اور وہ باطن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب یوں بیان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مخلوق پیدا کی ہے. تو یہی معنی جو ہے یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی صفات کے ذریعے سے اور اپنے جو اس کی نشانی ہے اس کے ذریعے سے وہ ظاہر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے وہ باطن بھی ہے. تو اس کا مطلب باطن کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو باطن ہم سمجھتے ہیں وہ مراد ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے جیسا کہ لائق ہے ویسے ہی ہم اس کو مانتے ہیں. تو اس میں مزید ہم ان تاویلات میں یا ان تفصیلات میں نہیں جا سکتے جس میں معتزلہ پڑ گئے یا جہمیہ پڑ گئے یا متکلمین پڑ گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ہی انکار کر دیا یا پھر اس کی تاویلات کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ حنفی حضرات نے یہ تاویلات کا سلسلہ شروع کیا جس میں الرحمن علی العرش استوا، تو استوا کا معنی استیلا کر دیا کہ اسے وہاں غلبہ حاصل ہے، اسی طرح سے ید کا معنی قدرت کر دیا، اور پھر ایسے ہی قدم کا معنی جماعت کر دیا. تو یہ مختلف معانی جو انہوں نے کیے ہیں اور تاویلات کی ہیں جس کو وہ درست مانتے ہیں، یہی جو ہے یہ اہل الرائے والقیاس کا عقیدہ ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. تو اس چیز کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ ایسی تعویلات کی جائیں یا ایسی باتیں بیان کی جائیں، تو لہذا یہ ساری باتیں غلط ہیں. اور ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے ریکارڈنگ روک لی تھی، شیخ صاحب دوبارہ تشریف لائیے مائکرو فون پر، میں ریکارڈنگ اس کو ریزیوم کرتا ہوں. تشریف لائیے، آپ گفتگو کر رہے تھے اچانک آواز ختم ہو گئی.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں ویسے اس کے متعلق عقیدہ رکھا جائے گا، اور جس بات کا ثابت کیا گیا اس بات ہے اس کو ثابت مانا جائے گا، اور جس کی نفی کی گئی ہے اس کی نفی کی جائے گی، اور اسی طرح سے جس معاملے میں توقف اختیار کیا گیا اس میں توقف کیا جائے گا. یہ ہے توحید الاسماء و صفات میں عقیدہ. اور باقی رہا مسئلہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے معاملہ میں ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا معنی مفہوم بیان نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کی تعویل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی تعطیل اور نہ ہی تشبیہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی تکلیف بیان کر سکتے ہیں. تو لہذا اس سے یہ مطلب کہ معاملہ بیان کرنا اس قسم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہلے وہ باطن میں تھی، پھر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کا بھید اختیار کر لیا، تو یہ ساری باتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے اور یہ سلف صالحین کے عقیدہ کے مطابق نہیں ہے اور کتاب و سنت میں واضح اور کھلم کھلا تحریف ہے اور یہ اس کا استہزاء ہے. جو انہوں نے غلط ہے اور صریح کتاب و سنت کے خلاف ہے. تو باقی جو بات میں نے عرض کی تھی ڈاکٹر اشراق صاحب کے متعلق تو الحمدللہ آپ نے بھی اس کی گواہی دے دی اپنے سوال میں اور بتا دیا کہ آپ نے درس سنا اور انہوں نے اس سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. لہٰذا وہ واضح بات ہے اور کلیئر کٹ ہے کہ وہ بھی وحدت الوجود کے قائل ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ بائے فور یو. میرا خیال آپ کا ٹاپک کے سلسلے میں سوال ہوگا, آپ برائے مہربانی پہلے ایک سوال کر لیجئے, پھر ایک سوال آیا جو ٹاپک سے ہٹ کرے تو انشاءاللہ میں بعد میں کر لیتا ہوں. آئیے تشریف لائیے. گڈ بائے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا سوال بھی ٹاپک سے کچھ ہٹ گیا کہ یہ جو بڑی جناب ہے قہر قادری کو کہا کہتا ہے کہ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا تھا صاحب ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس مدرسے کی بنیاد حضرت سے آسمان سے کیا تھا چاروں کنڈیا بھی ان کے ساتھ تھے. پھر انہوں نے حساب کتاب چیک کیا اور قاصہ نے اٹھنے کی اجازت دی کہ تم یہ بے بڑا مدرسہ بناؤ. اس بارے میں ذرا بتا دیں بڑا مہربان ہوں گی. جی شکریہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب کے متعلق جو بات انہوں نے بیان کی ہے بھائی نے, تو انہوں نے واقعتاً ایسا دعویٰ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا, اور ان کی وہ تقریباً 3 گھنٹے کی ویڈیو ہے جو میں نے خود دیکھی ہے, اور اس میں انہوں نے بیان دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان تشریف لائے اور دیوبندی علماء نے ان کی قدر نہیں کی اور آپ واپس جانے لگے, تو میں نے رو رو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا, تو آپ نے کہا کہ میں اس شرط پر رک جاتا ہوں کہ تم مجھے واپسی کا ٹکٹ دو گے اور انتظام کرو گے. تو حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیوبندی حضرات کا, بریلوی حضرات کا اور دیوبندی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل کشا ہیں, حاجت روا ہیں اور مختار کل ہیں, یہ سارے عقائد رکھتے ہیں. یہ گو دیوبندی حضرات اپنے دعوت و تبلیغ یا ویسے گفتگو میں ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی طاہر القادری صاحب نے, تو اس پر پھر یہ فتویٰ بازی ہوئی. لیکن جو بات بھائی نے پوچھی ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب کے متعلق, تو اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے سے متعلق نہیں ہے, بلکہ دارالعلوم دیوبند کے حساب کے متعلق جو اختلاف تھا اور لوگوں میں شکوک و شبہات تھے, جیسا کہ اس واقعہ کی عبارت سے ہی یہ بات عیاں ہوتی ہے, تو ان شکوک و شبہات کو دور کرنے, تو حکیم الامت تھانوی صاحب نے ارواح خلاصہ میں یہ واقعہ درج کیا ہے کہ ان بزرگوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا یہ فیصلہ کر دیں گے. تو کہتے ہیں کہ پھر حالت بیداری میں, یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے, کہتے ہیں کہ حالت بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے تخت پر چاروں خلفاء کی موجودگی میں دارالدیوبند میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ حساب لائیں, تو حساب لایا گیا, تو یہ حساب چیک کیا گیا تو حساب بالکل درست نکلا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہ تحریر لکھ کر کے دو کہ یہ حساب ہم نے چیک کیا ہے اور دارالعلوم کا یہ حساب بالکل درست ہے اور ہم اس کے سارے سلسلے سے مطمئن ہیں اور خوش ہیں. تو پھر یہ علی رضی اللہ تعالی نے تحریر لکھی اور یہ تحریر لکھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں خلفاء نے دستخط کر کے یہ پرچہ ان کے حوالے کیا بزرگوں کے. تو یہ واقعہ اس طرح سے ارواح ثلاثہ میں موجود ہے. تو اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ بیداری کا واقعہ ہے, اور اس میں یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تشریف لائے اور دارالعلوم دیوبند کا حساب بے باک کر کے گئے. تو اب میں تو اس کے متعلق مزید کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ خود ہی اپنے فتاوی جات کی روشنی میں دیکھ لیں کہ یہ کس قدر دیدہ دلیری سے کام لے رہے ہیں, اور جو باتیں طاہر القادری کہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر کے یہ باتیں کہی جا رہی. دوسرا یہ کوئی بھائی جو ہے یہ ٹیکسٹ کر رہا ہے کہ دار العلوم دیوبند سے مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے جیسے علماء پیدا ہوئے، تو بھائی یہ حسین احمد مدنی ہوں جو اصل میں ٹانڈوی ہیں، یا اس کے علاوہ مطلب کہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی ہوں، یا اس طرح سے اور بڑے بڑے علماء ہوں، تو یہ سارے کے سارے یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے تھے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ان لوگوں کا اس کے علاوہ جو وسیلے کا عقیدہ اور نظریہ ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں سلاسل طیبہ حسین مدنی صاحب کی، کہ اس میں کسی شخصیت کو نہیں چھوڑا، بلکہ یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں، یہ شعر ہے ان کا کہ ہاتھ دیا آل مشکل کشا کے واسطے. تو ان میں سے کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں ہے. ان لوگوں کے ذرا آپ ملفوظات دیکھیں، انہوں نے لکھی ہیں، تو کسی نے اس بات کا انکار کیا؟ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں حاجی امداد اللہ صاحب کے براہ راست مرید ہیں یا بالواسطہ مرید ہیں، بلا واسطہ یا بالواسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یہ سارے کے سارے ان کے مرید ہیں. اور دیوبندیوں کے علاوہ بریلوی حضرات بھی ان کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں. کسی آدمی نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا. تو لہذا کسی بڑے عالم کا وہاں پیدا ہو جانا اور پھر اس کا کوئی مطلب کوئی کام کرنا، کوئی خدمات سر انجام دینا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ اس سے درست ثابت ہو جاتا ہے. یہ حافظ نافع صاحب ہیں، یہ گزشتہ درس میں بھی آئے تھے، اگر آپ کو بات پوچھنا چاہتے ہیں تو براہ راست بات کریں، باقی ٹیکسٹ لکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ اس کے بعد میں ٹیکسٹ کا کوئی جواب دوں گا. اس لیے اگر آپ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں تو استغفر اللہ جس بات سے آپ کہہ رہے ہیں، جو ہم نے کتابوں کے حوالے دیے پچھلے درس میں کہ آپ نے چیک کیے ہیں، دیانتداری سے ایمانداری سے آپ بتائیں. حافظ نافع صاحب سے مخاطب ہوں میں دیوبندیوں کو مان گیا کہ واقعتاً وہ مشرک ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب البیت ادرا بھی معافی ہی، گھر والا زیادہ جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا، میں تو وہاں سے آیا ہوا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عذاب شیخ صاحب، یہ ایک سوال آیا ہے موضوع سے ہٹ کر، اور سوال اس طرح ہے کہ ریشمی کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے بسترے پر یا صوفے پر یا تکیے پر؟ یہ سوال موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں جو مجھے ٹیکسٹ میں سوال بھیج رہے ہیں، سب سے بہتر بات ہوگی کہ آپ مائیکروفون پر تشریف لائیں. ماشاءاللہ کیا نام، کس صاف آواز سے، کوئی کسی قسم کی ڈسٹربنس نہیں ہے کہ آج شیخ صاحب جواب دے رہے ہیں. تو شیخ صاحب یہ جواب دے رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور سوال آیا تھا، ذرا مجھے شرم آ رہی ہے اور دوسرا سوال پوچھتے ہوئے، انشاءاللہ بعد میں پوچھ لوں گا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ریشمی استعمال ہے، کسی بھی صورت ہو کسی بھی صورت میں مرد حضرات جو ہیں ان کو یہ چیز جو ہے اس طرح سے استعمال میں نہیں لانی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو یہ چیز حرام ہے، لیکن ریشمی جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے ہاں سلکی استعمال ہوتی ہیں، جو پیٹرولیم سے بنتی ہیں، جن کو عمومی طور پر ریشمی کہہ دیا جاتا ہے، ریشم سے مراد جو چیزیں حرام ہیں وہ صرف وہی کہ جو ریشم کا کیڑا دھاگا بناتا ہے اور اس کی مصنوع خالص ریشم ہے، اور وہ چیز حرام ہے. تو وہ عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے ناجائز ہے، ان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. مردوں کو صرف اسی صورت میں اس کی اجازت ہے کہ اگر کسی مرد کو خارش کی بیماری ہو تو بیماری کے لیے وہ پہن سکتا ہے، یا اسی طرح سے دو انگلی کی پٹی جو ہے وہ اسے خوبصورتی کے لیے اپنی لباس پر جو ہے وہ لگا سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ اس کی اجازت نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میں دوسرا سوال تو انشاءاللہ بعد میں کروں گا، یہ ہمارے مائیڈار بھائی، ان کا سرور کچھ کمزور ہوتا ہے، انہوں نے سوال یہ لکھا تھا کہ کیا سلف صالحین حجت ہے؟ یہ ان کا سوال کا جواب دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر گڈ بوائے آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں ایک اور سوال کروں گا. اور دوستو، میں آپ دوسروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائیکروفون پر آ کر سوال کریں، مائیکروفون پر آ کر سوال آپ کریں گے تو ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا، آپ کے لیے تو جو فائدہ ہونا ہے، لیکن سارے جو کمرے میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا. تو آئیے تشریف لائیے شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب، میں ان کا جو سوال ہے جس طرح ان کا آیا تھا وہی میں نے پڑھ کر سنا دیا، میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ یہاں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. پتہ نہیں میری آواز آپ کے لیے کلیئر ہے یا نہیں، ایک منٹ دیجیے، ذرا میں اس کو دیکھ لوں، پھر انشاءاللہ العزیز میں آپ کو دے دیتا ہوں سوال. یہ مائیدار بھائی کی طرف سے تھا, یا مائیدار بھائی خود ہی آ جائیں گے, ماشاءاللہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا, تو آئیے تشریف لائیے. مائیدار بھائی پہلے آپ آ جائیں, کیونکہ کافی دیر سے آپ کا سوال جاری ہے. اور گڈ بھائی اور عمر بھائی کا ایک منٹ دیجیے, کیونکہ مائیدار بھائی کا جو سرور ہے وہ کافی کمزور ہے, تو انہیں ایک منٹ دیجیے.
السلام علیکم, بہت شکریہ ملک بھائی. ملک بھائی, شیخ محترم سے میرا سوال اس حوالے سے تھا کہ وہ کسی کے غلط جو موقف ہے اس کی تردید کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ موقف جو ہے غالباً دیوبندیوں کا وہ سلف صالحین کے عق ہے, یہ بھی انہوں نے فرمایا اپنی اس گفتگو میں. تو میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. جب انہوں نے یہ فرمایا کہ سلف صالحین کے رویے کے خلاف ہے, تو پھر میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ کیا سلف صالحین جو ہیں وہ دینی معاملات میں حجت کی حیثیت رکھتے ہیں, یا انہوں نے وہ ایک روانی میں ان کا حوالہ دیا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء کے علاوہ تو کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے. آج سے سینکڑوں سال پہلے بھی رائے میں غلطی کھا سکتے تھے اور آج بھی کھا سکتے ہیں, رائے کسی کی بھی لگتی ہے, اس کو اسی سیاق و سباق میں لیا جائے, اسی کانٹیکسٹ میں لیا جائے کہ کیا سلف صالحین جو ہیں وہ حجت ہیں, کیا وہ معیار حق ہیں. میرا خیال ہے کہ میری بات جو ہے وہ شیخ محترم پر واضح ہوگی ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, میں ان کے جواب کا انتظار کرتا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی آیت میں نے کئی مرتبہ تلاوت کی ہے, تو شاید دوستوں نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. علم نہیں ہے تو اہل علم سے معلوم کریں آسمانی کتابوں اور دلائل کے ساتھ. ایک بات, تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قاعدہ اور اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے تو اہل علم سے معلوم کریں. قرآن مجید میں یا حدیث رسول میں کسی جگہ بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو قرآن کھول کر کے دیکھو, یا قرآن سے پوچھو یا حدیث رسول سے پوچھو. تو قرآن اور حدیث ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل علم سے بات سمجھی جائے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا. معلوم ہوا کہ علم تو کتاب و سنت تو موجود رہیں گے قیامت تک, لیکن جب علماء اٹھ جائیں گے تو کتاب و سنت کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا, سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو جب کتاب و سنت کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا, سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا, تو پھر کیسے کتاب و سنت سمجھ پائیں گے؟ تو کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت علماء سے ہی معلوم کریں کہ حقیقت کیا ہے اور حق کیا ہے, تو وہی ہمیں یہ بات سمجھائیں گے. اور امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ بات پوچھی گئی تھی جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ کیا یہ اجماع کے متعلق اور اسی طرح سے صحابہ کے متعلق تو یہ حجت ہے, تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پوری رات تلاش کر کے پوری رات صرف کر کے تلاش کی, اور انہوں نے بتایا کہ یہ حجت ہے کہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو شخص حق بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد, واضح ہو جانے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اس کی پیروی کرتا ہے, اسے اختیار کرتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, ہم اسے اسی طرف گامزن کر دیں گے, اسی راستے پہ چلا دیں گے, اور اسے ہم جہنم رسید کریں گے, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, تو سبیل المومنین سے مراد کیا ہے؟ سبیل المومنین سے مراد یہ سلف صالحین, جس میں صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اتباع تابعین, اتباع تبع تابعین اور یہ سارے لوگ ہیں، ان کو سلف صالحین کہا جاتا ہے. یہ کوئی دو چار پانچ دس بیس تیس چالیس پچاس سو دو سو آدمی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر اتفاق ہے کہ سلف صالحین نے جو دین ہم تک پہنچایا، جو انہوں نے بات کتاب و سنت سے سمجھی ہے اور جو انہوں نے اس کا معنی مفہوم بیان کیا ہے، وہ مراد ہے. تو ایک چیز اب کتاب و سنت میں مذکور ہے، اس کا معنی مفہوم ہمیں کون سمجھائے گا؟ تو ظاہر بات ہے کہ علماء سے ہی پوچھیں گے. تو اس سے پہلے جو آج کے دور کے علماء ان سے پوچھیں، یا وہ جو گزر چکے ہیں جنہوں نے یہ بالاتفاق بات بیان کی ہے، جن کو سلف صالحین کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو گزر چکے ہیں اور وہ صالح لوگ تھے، نیک لوگ، یعنی صحابہ، تابعین، تبا تابعین، اتبا تبا تابعین اور ان کے بعد والے لوگ، یہ سارے ان کو سلف صالحین کہا جاتا ہے. چونکہ عام طور پر لوگوں کو اس اصطلاح کا علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کسی شخص کی ذاتی رائے ہے، بلکہ یہ ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ جو کتاب و سنت کا اصل صحیح حقیقی معنی و مفہوم ہے وہ مراد ہے، کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، ان کا عقیدہ نظریہ جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہے. دوسرا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ سلف صالحین نے جو بات کہی ہے، تو سلف صالحین سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ کتاب و سنت میں صحیح صحیح بات بیان ہوئی ہے وہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اور جو کتاب و سنت میں ہے وہی سلف صالحین نے اسی چیز کی صحیح صحیح وضاحت کی ہے. اور پھر میں یہ بات کہوں گا دوستوں سے کہ جو ایسے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پیچھے سے ایسے بیٹھ کر کے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، وہ اپنا دل ایسے خوش تو کر لیں گے، لیکن ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ آئیں مائک پہ اور بات کریں. اگر کوئی ان کے دل میں بات ہے تو بات کریں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. تو لیکن یہ طریقہ بہرحال یہ درست نہیں، نہ یہ علمی طریقہ ہے نہ یہ اخلاقی طریقہ ہے. تو باقی یہ لوگ اس لیے یہ بات بار بار کر رہے ہیں اور اس طریقے سے الجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کریں گے، تو اس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی. انشاءاللہ ہم شریعت کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے دعوت دیں گے کہ علمی میدان میں آپ تشریف لائیں اور ہم سے پوچھیں، اور اگر تسلی نہیں ہوتی ہے تو بار بار پوچھیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس قدر بھی انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کی جرت نہیں ہونی چاہیے جس قدر ان لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے کہ ایک چیز واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ یہ تمہارے عقائد اور نظریات ہیں. تو ایک ہفتہ گزر گیا ہے، ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے کسی بات کی بھی تحقیق نہیں کی، اسی بات پہ جمے ہوئے. تو اللہ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ہدایت کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو بھائی نے کہا کہ اپنی پسند کے سلف، تو اس سے مراد یہ سلف صالحین کی اصطلاح ہے ہی نہیں. یہ اصطلاحات آپ جانتے ہیں کہ مخصوص ہوا کرتی ہیں. جب سلف صالحین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تبا تابعین، یہی مراد ہے. اگر وہ لوگ اپنی پسند صالحین کہیں گے تو سلف، تو اصطلاحات خاص ہوا کرتی ہیں، خاص ہوا کرتے ہیں، وہ اصطلاحات مقرر ہوا کرتی ہیں. نہیں، ہم اپنے پسند کا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو بالاتفاق معاملہ ہے. ایسی بات نہیں ہم پسند کی بات نہیں. اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بھی بعض چیزوں میں اختلاف ہے، تو ان چیزوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی بات زیادہ کتاب و سنت کے قریب ہے. جس کی بات کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے اس کی بات کو لیا جاتا ہے، جس کی بات زیادہ قریب نہیں ہے اس کی بات کو نہیں لیا جاتا. اور دوسری یہ بات کہ جب وہ بالاتفاق بات آ جاتی ہے تو پھر بالاتفاق اور کثرت کے ساتھ جو بات بیان کرنے والے سلف صالحین ہیں تو اسی بات کو لیا جاتا ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اپنی پسند کی بات کو لیتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ تو سلف صالحین کی کوئی ہمارے سوا اصطلاح استعمال ہی نہیں کرتا، اور نہ سلف صالحین کے عقیدے پر یہ لوگ گامزن ہیں. جو بندی بریلوی حضرات بنیادی طور پر یہ حنفی ہیں، اور حنفی حضرات جو ہیں یہ مرجیہ فرقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور یہ مرجیہ فرقہ اور یہ حنفی حضرات یہ اہل الرائے والقیاس ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دیوبندیوں کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہابی دور معبود میں فرق کرنا یہ شرک ہے، تو اس کا آپ پلیز حوالہ دے دیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں فرق نہ کرنا یہ شرک ہے، اور دوسری یہ بات کہ یہ شیخ ابن عربی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ شریعت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نازل ہوئی ہے. شریعت کا مکلف کون ہے؟ کیا رب اس کا مکلف ہے یا بندہ اس کا مکلف ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ رب، وہ تو رب ہے، وہ اس کا مکلف نہیں ہو سکتا. اگر کہا جائے کہ انسان، تو وہ کہتے ہیں انسان تو رب ہے تو وہ بھی اس کا مکلف نہیں ہو سکتا. تو ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ اور انسان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو لہٰذا جو بندے اور اللہ کے درمیان میں فرق نہیں کرتا, عابد اور معبود کے درمیان میں, خالق اور مخلوق کے درمیان میں, وہ مشرک ہے. یہ ہے بات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, یہ سوال آیا ایک ہماری بہن کی طرف سے, اور ان کا سوال یہ ہے کہ کیا مجبوری کے تحت وہ سفر کر سکتی ہیں بغیر محرم کے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے. تو آج کے دور میں جو اس وقت ایک رات اور ایک دن کا سفر ہوتا تھا, اس کی مسافت کے اعتبار سے وہی سفر اگر ہوائی جہاز یا کسی تیز ترین سواری کے ذریعے سے کیا جائے تو وہ ممنوع ہی رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں وقت کم صرف ہوگا تو لہذا وہ سفر کرنا درست اور جائز ہو جائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ بات بیان کی ہے اس وقت کے اعتبار سے جو مسافت بنتی ہے وہ آج بھی عورت جو ہے وہ سفر جو ہے اس طریقے سے نہیں کر سکتی. اور دوسری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث جب بیان کی ہے, صحیح کی یہ حدیث ہے, تو اس وقت ایک صحابی آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری بیوی حج کے لیے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئی ہے, کوئی اس کے ساتھ محرم نہیں ہے, اور میں نے اپنا نام جہاد میں لکھوایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ جا کر کے حج کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجاہدین کی اور غزوہ میں شامل ہونے والے لوگوں کی صف سے نکال دیا. اصل مطلوب یہ تھا کہ جہاد کا اور غزوہ کا مقصود یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان قائم کیا جائے اور فتنہ فساد ختم کیا جائے, جسے لوگوں نے آج دوسرے معنی میں دہشت گردی قرار دے دیا ہے. حالانکہ جہاد جو ہے یہ امن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور دہشت گردی کو اور سارے اس قسم کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ بھئی یہی مقصد جہاد کا ہے کہ لوگوں کو فتنہ و فساد سے بچایا جائے, خرابیوں اور برائیوں سے بچایا جائے. تو اگر یہ شخص بذات خود تو جہاد میں شرکت کے لیے چلا جائے اور اس کی بیوی بغیر محرم کے سفر کرے اور وہ کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائے یا شریعت کی مخالفت کرتی ہے یا اس کی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے یا اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو جہاد کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ جا اور اس کے ساتھ جا کر کے حج کر اور اس کا محرم اس کے ساتھ ہونا لازم ہے. تو اس لیے معلوم ہوا کہ ایسی مسافت جو معمولی تھوڑی بہت مسافت ہے اس کے لیے تو عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے, جس کی شریعت بھی اجازت دے رہی, لیکن ایسی جو مسافت ہے اور زیادہ سفر لمبا ہے تو اس میں عورت جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتی. شریعت کا یہی حکم ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے. البتہ ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اس کا کوئی محرم نہ ہو اور بیرون ملک میں کوئی مسئلہ ہو یا اس کا محرم وہاں فوت ہو جائے اور واپسی کا معاملہ ہو, تو ایسی صورت میں تحفظ کے تحت جو مطلب کہ معاملہ ہوتا ہے اس کو ساری چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے وہ سفر کر سکتی ہے. اور امام مالک کے قول کے مطابق تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب عورتوں کی ایک جماعت ہو تو کثیر عورتیں ہوں تو اس میں اگر بغیر محرم کے کوئی عورت سفر کر لے ان کے ساتھ تو اس کا اس اعتبار سے ان ہاتھ میں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا جواز پیدا ہو سکتا ہے. لہٰذا چونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے, اگر یہ معاملہ درست ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہے اللہ کی طرف سے, اگر یہ غلط ہے تو یہ میرے اور شیطان کی طرف سے, جس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے معافی دے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شیخ صاحب, میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تقلید کی شرعی حیثیت, تو اس میں جناب یہ تقی عثمانی صاحب ہیں, کوئی جج بھی ہیں اور دو بار کے بہت بڑے کراچی کے مدرسے میں سے تعلق رکھتے ہیں, تو انہوں نے اپنے موقعد حضرات کو یہ کہا ہے کہ پھر کوئی احادیث نہیں بھی جائے جو امام صاحب کے قول کے خلاف ہو, تو پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ تو ادیث جو سمجھ نہیں آئی, اگر فرض کریں سمجھ آ رہی ہے دو نہیں مانا, تو پھر آپ نے یہ کہا جو کہ امام اس سے زیادہ سمجھدار تھے, اگر انہوں نے اس احادیث کو نہیں مانا تو لہٰذا میں نہیں مانوں گا. تو میں اپنے ان دو دونوں حضرات کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ احادیث کا انکار کیا جائے, اس بارے میں اگر
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گڈ بوائے، آپ نے جو سوال کیا ہے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے جو میں نے تقلید کے موضوع پر درس دیا تھا تو میں نے اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ جسٹس تقی عثمانی صاحب نے اسی کتاب میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر یوں عمل کرنے کی اجازت دی جائے کہ وہ دیکھے کہ یہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے یا ہمارے امام کا قول اس کے خلاف ہے، تو سوائے سنگین افراتفری کے اور سنگین گمراہی کے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ تو لہذا وہ بتاتے خود لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ لوگ ان کو براہ راست پڑھیں اور سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے درس میں یہ بتایا تھا کہ تقلید کا مقصد ہی یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو تسلیم کر لے، لہذا بغیر دلیل کے بغیر حجت کے کسی کی بات کو ماننا یہی تقلید ہے۔ تو یہی چیز تو وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ تقلید کی شرعی حیثیت وہ ثابت کریں گے جو وہ مانتے ہیں، تو وہ یہی بات سمجھائیں گے کتاب و سنت کو نہ سمجھنا ہے نہ جاننا ہے نہ اس پہ عمل کرنا قول کے خلاف کرنا نہ امام کے قول کے خلاف ہم کیسا عقیدہ نظریہ رکھنا ہے۔ تو لہذا یہ بات جو بیان کی جاتی ہے یہ بات ہے، اور جو انہوں نے بات بیان کی مقصد یہی ہے کہ وہ تقلید کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ غیر شرعی فعل ہے، اور اسے وہ جب شرعی فعل ثابت کر رہے ہیں اور شریعت ثابت کر رہے ہیں
چیز پہ عمل نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت شیخ صاحب، گستاخ آدمی آیا تھا مائکرو فون پر، اصل میں کافی دیر اس نے ہاتھ اٹھائے رکھا تھا، میں نے سوچا کہ سوال کرے گا، اب کیا کیا جائے، یہ پیر سو کا معاملہ ہے، تو اس میں جتنا بھی کنٹرول کیا جائے اس قسم کی مطلب گستاخی ہوتی رہتی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، تقریباً روزانہ ہوتی ہے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ عمر بھائی، آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ مائکرو فون پر تشریف لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، عمر بھائی نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، تو گزارش کروں گا پنجابی فور لائف تشریف لے آئیں مائکرو فون پر، برائے مہربانی اپنا سوال جو ہے نا صاف ستھرے طریقے سے پیش کریں تاکہ شیخ صاحب کو سمجھ بھی آ جائے، اور گستاخی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ آپ اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو پنجابی فور لائف آپ تشریف لائیے، اور عمر بھائی آپ لکھ کے ٹیکسٹ میں بتائیں کہ آپ آن لائن ہیں بھی یا نہیں۔ آئیے پنجابی فور لائف۔
السلام علیکم، شکریہ مائک دینا۔ پیارے بھائی شیخ صاحب، میرا سوال ہے کہ آپ نے جس طرح پہلے فرمایا ہے کہ عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، ایگزامپل اس کی مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں، اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں باہر ملکوں میں، تو اگر ہم اپنے بچوں کو اپنی وائف کو اکیلے نہیں بھیج سکتے، کیا اس کے متعلق وضاحت کر سکتے ہیں پلیز؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس طرح سے بیرون ممالک سے جو اتنا ہے اس میں یہ حضرات اپنی خواتین کو، مستورات کو، بیوی کو یا بیٹی کو یا اور اس طرح سے جو محرمات ہیں ان کو بغیر محرم کے سفر پر نہیں بھیج سکتے، یہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ تو ایک بھائی نے ٹیکسٹ میں سوال لکھا تھا جہاد اکبر اور جہاد اصغر، تو یہ اصل میں جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی اصطلاح بھی صوفیوں نے ہی نکالی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اب ہم جو جہاد کرنے گئے تھے وہ تو اصغر تھا، اور جو اب ہم کام کریں گے واپس مدینہ میں آئیں گے نماز روزہ اور دوسرے کام کریں گے نیکی کے، تو یہ جہاد اکبر ہے۔ تو یہ صوفیوں نے روایت وضع کی ہے جس کا حوالہ پرویز مشرف صاحب نے اپنے سب سے پہلی تقریر میں دیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں بھی جہاد اکبر کرنے والا میں ہوں، لہذا آپ ان کا جہاد اکبر دیکھ رہے ہیں کہ بش صاحب کی ہر بات پر جو ہے لبیک کہتے چلے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو مروا رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ حالات پوری دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو باقی رہا مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کبیر جو ہے وہ کہا ہے اس کو کہ وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ اس قرآن مجید کے ساتھ ان کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کبیر کریں۔ لہذا یہ جہاد کبیر ہے اور یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ عالم آدمی وہ جو جہاد کر سکتا ہے وہ جاہل آدمی نہیں کر سکتا۔ میدان جہاد میں جا کر کے ہر آدمی جو ہے وہ گن اٹھا سکتا ہے اور وہ اسلحہ کے ذریعے سے جہاد کر سکتا ہے، لیکن دعوت کے میدان میں صرف علماء ہی کام کر سکتے ہیں، جو حالات کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جہاد کبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا فرمائے۔
السلام علیکم یا شیخ، میرا خیال ہے کہ مجھے مائک لے لینا چاہیے تھا اور میں نے لے لیا۔ ملک بھائی، میرا خیال ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ یا شیخ، بات یہ ہے، بہت شکریہ، گڈ بائے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے وہ مولانا تقی عثمانی کے موقف پہ گرفت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ان کی جو بات ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے پیروکار ہیں وہ حدیث کو قبول نہ کریں، حدیث کو نہ لیں اور امام صاحب کی رائے پر چلیں۔ میرے بھائی، جو میں بات آپ سے کہنی چاہتا ہوں اس کو بالکل اسی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور پھر میری بات کا جواب دیجئے گا۔ کوئی بھی بندہ جو آپ کے موقف کا حامی ہے وہ بھی حقیقتاً غیر مقلد نہیں ہو سکتا، وہ بھی کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے۔ اب ہر بندہ آپ جتنا نالج اور آپ جتنا دین کا فہم اور تعلیم اس کی نہیں رکھتا، جب وہ کوئی حدیث سنے گا تو لا محالہ اپنے کسی عالم سے، اپنے مسلک کے کسی عالم سے پوچھے گا، اور پھر جب وہ یہ کہہ دے گا کہ ہاں یہ حدیث ہے اور یہ صحیح ہے اور یہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، تو پھر وہ اس پہ عمل کرے گا۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو بات مولانا تقی عثمانی کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ آدمی کسی گمراہ کرنے والے کی بات میں آ کر کسی بات کو حدیث کے طور پر قبول کر لے، وہ اس وقت تک محتاط رہے جب تک کہ اسے یہ واضح نہ ہو جائے کہ یہ واقعتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے؟ ہاں ملک بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو میری بات جو ہے وہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، میں کسی مولانا تقی عثمانی کو نہ جانتا ہوں نہ ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں صرف یہ بات کہنی چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات بہتر نہیں ہے کہ بندہ کسی بہتر علم کرنے والے کو فالو کر لے، بجائے اس کے کہ وہ صرف یہ بات سن کر کہ فلاں جو ہے وہ حدیث ہے تو اس کو مان لے اور اس کے مطابق عمل کر لے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ میری بات صحیح روح کے ساتھ آپ تک پہنچ چکی ہوگی، اور اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو۔ میں آپ کے سوال جواب کا منتظر ہوں، تھوڑا سا تسلی کے ساتھ اس کا جواب دیجیے گا۔ یہ وہ بات ہے جس پہ میں آج تک جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں اور دوسری رائے رکھنے والوں کو شاید ان کو زیادہ ہی رغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے یا شیخ، میں انتظار کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدار، جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اور جو بات کہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ واقعتاً ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی بالکل ان مذاہب سے اپنے آپ کو بری کر کے براہ راست کتاب و سنت کو سمجھنے کی، سیکھنے کی یا اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ چیز بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت کا نتیجہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ کیا یہ شخص جس کو یہ حدیث معلوم ہوئی ہے اس نے یہی بات معلوم کرنی ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ آئیے ذرا سب سے پہلے یہ بات کہ جن احادیث پر امت کا اجماع ہو چکا ہے اور دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ان سب کے نزدیک، اسی طرح سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ سب اس بات کے معترف اور قائل ہیں کہ صحیحین کی تمام تر مسند جو سند کے ساتھ احادیث بیان ہوئی ہیں وہ صحیح ہیں. اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام تر احادیث جن کو صحیح تسلیم کیا گیا ہے اور اس پر اتفاق بھی ہے اور حنفی حضرات بھی اس بات کے قائل ہیں, دیوبندی بھی قائل ہیں, بریلوی بھی قائل ہیں, اہل حدیث بھی قائل ہیں, اور اس کے علاوہ حنفی شافعی مالکی حنبلی کہلوانے والے, یہ سب کے سب لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. جو اہل سنت اپنے آپ کو کہلواتے ہیں یا اس کے دعوے دار ہیں وہ سب اس بات کو مانتے ہیں. لیکن کیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث موجود ہیں اور ان احادیث کو صحیح تسلیم کر لیا گیا ہے تو اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے کیا دیوبندی علماء سے ہی رجوع کرنا ضروری ہے یا یہ کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے ہمارے امام کا قول تو اس کے خلاف ہے, اب ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں, یا اس کی تاویل کو ہی ماننا چاہیے؟ ایک بات. دوسری یہ بات کہ ظاہر بات ہے کہ بھئی جیسا کہ آپ نے ہونا کہ کسی نہ کسی کی بات کو فالو کرنا ہے, اب کسی نہ کسی کی بات کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس کے متعلق ہے کسی کی کوئی رائے ہے, کسی کی کوئی رائے ہے, کسی نے کوئی معنی بیان کی, تو کیا یہ سب لوگوں نے جو اس کا معنی مفہوم بیان کیا ہے اور جو اختلاف پایا جاتا ہے ان سب کا معنی مفہوم درست ہے, یا جو جس طریقے سے کسی نے بتا دیا ویسے ہی اس کو مان لینا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ فتنوں کا دور ہو اور جو ایسے حالات جس سے ہم گزر رہے ہیں اور گمراہ فرقے کثرت کے ساتھ موجود ہیں, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے, اور ان فرقوں میں آگے بہت سارے مزید بہت ساری آگے شاخیں پیدا ہو چکی ہیں مزید ان کے, لیکن وہ اصل ایک کے ہی حکم میں رہتے ہیں, تو یہ سارے کے سارے کیا یہ لوگ ان کی جو تشریحات ہیں جو ان کے معانی بیان کیے ہوئے جو مفہوم یہ بیان کرتے ہیں وہی قابل قبول ہوگا؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ شارحین حدیث ہیں, جاہلم مسلمہ ہے اور جن پر کوئی ایسی بات نہیں ہے اور وہ گمراہ فرقوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی نہیں, انہوں نے جو اس حدیث کا معنی مفہوم بیان کیا ہے کیا اس حدیث کو اسی طرح سے مانا جاتا ہے جیسے انہوں نے بیان کیا, یا یہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں یا جو اس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ دوسری بات کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کے متعلق ٹھنڈے دل سے جواب دیں تسلی اور تشفی سے, تو میں ذرا آپ کے سامنے ایک مثال اب پیش کرتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید اس کے جو احکامات ہیں جو اس کی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے, اس کے متعلق تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم بیان کیا ہے کہ حولین کاملین, کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے, یعنی اب حولین کاملین, کامل آپ جانتے ہیں یہ اس کا تثنیہ ہے, اور حول سے حولین ہے کہ پورے 2 سال دودھ پلانے کی مدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ چھڑانے کی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وفصالہ فی عامین, کہ اس بچے کا دودھ 2 سال میں چھڑانا ہے. اسی طرح سے تیسرے مقام پر سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت وہ 30 مہینے بیان کی ہے. تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کم از کم حمل جو ہے وہ 6 ماہ کا ہوتا ہے, تو 6 ماہ کا حمل ہو, 7ویں ماہ میں بچہ پیدا ہو جائے تو 6 ماہ 30 مہینوں میں سے نکال دو تو باقی 24 رہ گئے 2 سال. اب قرآن مجید بار بار یہ بات بتا رہا ہے اور پھر یہ مدت بھی بتا دی گئی ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے, لیکن حنفی مذہب میں یہ بات مذکور ہے اور امام حنیفہ کا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لڑکے کو 2.5 سال دودھ پلایا جائے. اب اس کے متعلق علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی صاحب کے قرآن مجید کے ترجمہ کا حاشیہ لکھتے ہوئے جسے تفسیر عثمانی بھی کہا جاتا ہے, اس میں سورہ لقمان میں وفصالہ فی عامین اس کی تفسیر لکھتے ہوئے تنبیہ کے پھر لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات بیان کی ہے یہ غالب اور کثرت عادت کی بنا پر ہے کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں, اس لیے 2 سال کی بات بیان کر دی ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ نے جو 2.5 سال مدت بتائی ہے دودھ پلانے کی, ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک واضح حکم موجود ہے اور لکھنے والے صاحب علم ہیں اور علامہ فہامہ آدمی ہیں, لیکن قرآن مجید کے واضح حکم اور ساری باتوں کو وہ غالب اور کثرت عادت قرار دے کر کے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے جو بات کہی ہے اس کی کوئی دلیل ہوگی. اب آپ بتائیے کہ کیا یہ لوگ جو ہیں یہ کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں اور کیا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کہ جن کو عامۃ الناس تو نہیں سمجھ سکتے یہ لوگ سمجھتے ہیں اور ان کے مذہب کے وہ خلاف ہیں, تو وہ احادیث صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے, اس کا انکار کیا جاتا ہے, بلکہ کبھی کسی صحابی پہ تان کیا جاتا ہے, اسے غیر فقیہ کہہ کے اس روایت کو رد کر دیا جاتا ہے, کبھی اس کے متعلق کوئی بات کہہ کے اس کو رد کر دیا جاتا ہے, کبھی اس میں کسی اور طریقے سے حیل و حجت سے کام لیتے ہوئے اس کا انکار کیا جاتا ہے, یا اس کے کوئی معنی مفہوم اپنے مطلب کا بیان کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک مذہب بنایا اور اس مذہب کے وہ پابند ہیں, اور اس مذہب کے پابند ہونے کی وجہ سے اب ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ار وہ قرآن مجید کی آیت اور حدیث اپنے مذہب کے موافق ڈھالیں. اب اس کی مثال دیکھیں گے, اصول کرخی ہے, یہ مشہور ان کی حنفی مذہب کے اصول کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کی آیت ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو سب سے پہلے اس آیت کو اپنے اصحاب کے قول کے موافق ڈھالنے کی کوشش کی جائے گی, اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کو منسوخ سمجھا جائے گا. یعنی قرآن مجید کے متعلق بھی یہی اصول بیان کیا, حدیث رسول کے متعلق بھی, اور صحابی کے قول کے متعلق بھی, یہ تین اصول بیان کیے. اس کے بعد ایک اصول نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی نئے مسئلہ کے متعلق فتویٰ دریافت کرے اور سوال کرے پوچھے, تو اگر آپ کے اصحاب کی کتابوں میں مسئلہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ کے جو مخالفین دوسرے مذاہب والے ہیں حنفی شافعی مالکی وغیرہ ان کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ان میں سے یہ مسئلہ دریافت کرنا چاہیے, اگر اس میں سے نہ ملے تو پھر کتاب سنت قرآن اور حدیث کی طرف رجوع. تو آپ دیکھیے کہ جب اصول ہی ہیں کہ حدیث کی بات سب سے آخر میں آتی ہے, یا یہ اصول ہی اس لیے بنائے جاتے ہیں, یہ تعلیم ہی اس لیے دی جاتی ہے کہ جو بات ہمارے مذہب کے خلاف ہوگی ہم اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے, خواہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہو. اور اسی طرح سے نور الانوار جو اصول فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے اور اس وقت تک بھی وہ مدارس میں رائج ہے اور وہ باقاعدہ سبقن پڑھائی جاتی ہے, اس کتاب میں لکھا ہوا لو عمل بالحدیث لن سد باب الرائے, اگر حدیث رسول پر عمل کیا جائے تو حدیث کا دروازہ بند ہو, تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا, یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی صورت میں رائے کا دروازہ بند ہوتا ہے, اس لیے رائے کا دروازہ کھلا رکھنے کے لیے حدیث رسول کو چھوڑنا لازم ہے, اور یہ اس چیز کے لیے ساری محنت ہے, ہم کوئی بلا وجہ ان کے خلاف نہیں ہیں یا ہمارا اپنا ذاتی ان کے ساتھ حسد اور بغض اور کینہ نہیں ہے, اور واللہ ہم نے کبھی یہ بات سوچی بھی نہیں ہے, اگر کوئی ان میں سے کوئی آدمی سچی بات کہہ دے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق, کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی بتانے پر شیطان کے متعلق کہا تھا کہ ہے پرلے درجے کا جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا, ان سے بھی جو سچی بات ہوتی ہے صحیح بات ہوتی ہے ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں, اور کبھی ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ یہ ان کی بات غلط ہے یا اس کا بلا وجہ انکار کر دیا جائے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ باقاعدہ تقلید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث کو رد کیا جاتا ہے اور تمام تر دین کو ایک شخصیت کے گرد گھمایا جا رہا ہے, باقی جو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم کسی شخصیت کو فالو کرتے ہیں, تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ تقلید میں اور استفتاء دونوں میں فرق ہے. جو آدمی کسی مفتی سے فتویٰ طلب کرتا ہے اور اس میں وہ قید لگاتا ہے کہ کتاب و سنت سے یہ بات بتائی جائے, تو سائل کا جو قید لگانا ہے اور اسے دریافت کرنا ہے یہ بالاتفاق کسی کے نزدیک بھی تقلید نہیں ہے, اور جو حنفی حضرات کی اصول فقہ کی معتبر کتب ہیں جن میں سے مسلم الثبوت ہے اور اس میں جو تقلید کی تعریف کی گئی اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تقلید بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا, اور پھر یہ بات بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ مفتی سے سوال کرنا اور اس سے بات پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے, لہٰذا ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. لہٰذا جب کوئی آدمی کسی سے یہ قید لگا کر کے کہ اللہ اس کے رسول کی بات بتائیں یا اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے اور اس کے بعد وہ پوچھتا ہے تو وہ اس تقلید سے خارج ہوگا, لیکن یہاں پر اس تقلید کو شرعی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, رسول کو کہا جا رہا ہے کہ وہ امام کے قول کے خلاف ہے تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا, یا سنگین افراد تفریع اور گمراہی کے سوا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا. آپ خود سوچیے اور بتائیے کہ چلیے مان لیجیے کہ ایک شخص اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث رسول صحیح ہے یا ضعیف ہے, لیکن اس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آئی
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانتے ہوئے، آپ کا فرمان جانتے ہوئے اس پر عمل کر لیا، اور دوسری طرف امام کا قول ہے اس کو اس نے چھوڑ دیا، تو آپ بتائیں کہ عقلی طور پر دلائل کے اعتبار سے نہیں، ویسے ہی جو اصول لوگ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے اصول کے مطابق، کیا اس کا یہ فعل مستحسن نہیں ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ کی محبت کی رو میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اس پر عمل کیا؟ یہ شخص اس کے مقابلے میں جو امام کی تقلید یوں آنکھیں بند کر کے کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں قابل تعریف ہے یا نہیں؟ تو یہ بات ہی غلط ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے، اپنا لیا گیا ہے جو طریقہ اڈاپٹ کیا گیا ہے یہ صریحاً غلط ہے۔ تو جسٹس علی صاحب جو بات لکھ رہے ہیں وہ حقیقت میں یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ تقلید اس کی شرعی حیثیت ہے اور یہ مسلمہ ہے، اور اگر آپ تقلید کو چھوڑیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ بھئی یہ بات جو ہے یہ غلط ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا سوال ہے شیخ صاحب آپ سے کہ یہاں دوسرے ممالک میں لوگ آ جاتے ہیں پاکستان سے محنت مزدوری کے اس سے، تو اس میں سے جو ہے نا تقریباً موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ غلط اسٹیٹمنٹ دے کر پاکستان سے ویزے لگا کر آ جاتے ہیں، تو پھر وہ یہاں کام کرتے ہو یا کوئی جو ہے نا اللیگل طریقے سے آ جاتے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب پاکستان میں جیسے آپ کو بھی علم ہے اور سب کو علم ہے کہ مطلب کام نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو پھر اس میں بہت ساری پرابلمز ہوتے ہیں اور رشوت لینی پڑتی ہے، مجبور کر دیتے مطلب کام ابارہ کیا نہیں لے، تو مطلب یہ سب یہ اور کام ملنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ ایک سوال پہ اگر ایسے لوگ مطلب یہ جو پیسے کما رہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ والد مجبوری اگر ہو مطلب کہ مطلب کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہو، قسم قسم مجبوریاں ہو سکتی ہے انسانوں کی، تو اس طرح طریقے سے جو لوگ یہاں آ کر پیسے کماتے ہیں پھر یہاں آ کر وہ لوگ ایک تو اس طریقوں سے آتے پھر یہاں آ کر اللیگل طریقے سے مطلب اس ملک کے قانون کے خلاف کام کرتے، مطلب وہ اس کو اجازت نہیں ہوتا کام کرنے کا لیکن وہ کرتے، کوئی سیاسی پناہ اپلائی کر دیتے اس طریقوں سے جو ہے نا کام کرتے، اصل میں ان کو کوئی پرابلم سیاسی ویاسی اپنے ملکوں میں نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ جو پیسے کماتے ہیں یہاں اس کا مطلب شرعی لحاظ سے کیا وہ ہے؟ اور ایک دوسرا سوال ہے میرا کہ مطلب اس طرح سے لوگ یہاں آ کر اپنی بیویوں کو پاکستان میں کئی کئی سال تک اکیلے چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں اس وجہ سے کہ دو چار پیسے کمائیں تو پھر واپس جائے، تو اس میں بہت عرصہ لگ جاتا ہے، تو ان بیویوں کا مطلب کیا حق ہے ان لوگوں پر، کیا یہ صحیح شرعی لحاظ سے کہ نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر نا۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خٹک بھائی، جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اس سوال کی کئی شکیں آپ نے بنا دی ہیں، تو سب سے پہلی بات کہ پاکستان میں جو رشوت کا سلسلہ ہے، اگر کوئی شخص اپنا حق وصول کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے تو اس کو رشوت نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ فدیہ ہے، اور لینے والا اور دینے والے کے گناہ میں بھی شامل ہوگا، اور دینے والا چونکہ مجبور ہے اس لیے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور وہ رشوت دینے والے لوگوں کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور جو بات یہ کہی جاتی ہے کہ بھئی جو آدمی کسی ایسے ملک میں غیر قانونی طریقے سے آ جاتا، تو یہ قوانین سارے کے سارے ان لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں اور یہ انسانی قوانین ہیں اور ان قوانین کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے اس بات کی مخالفت ہوتی یا وہ کر گزرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نہ تو نافرمان ہے اور نہ ہی گناہگار ہے۔ لوگ اس طریقے سے ان ممالک میں بطور خاص مغربی ممالک میں بلاد کفر میں جا کر کے صرف پیسے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں اور پھر وہ وہاں سالہ سال تک رہتے ہیں اور جا لینے کے لیے یا اسی طرح ایل ٹی کے لیے یا گرین کارڈ کے لیے تو ڈینس کے لیے کئی کئی سال نہیں ہے اس طرح بیٹھی رہتی، تو یہ ان لوگوں کا حقیقت میں اس بلاد کفر میں جا کر کے رہائش اختیار کرنا یہ غیر شرعی فعل ہے، شیخ محمد صالح آل حسین نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے اور وہ فرماتے ہیں یہ حرام ہے. اسی طرح شیخ عبدالعزیز بن باز صاحب کا بھی فتویٰ ہے اور دوسرے شیوخ بھی اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے بلاد کفر میں جا کر کے رہائش پذیر ہو جانا اور اقامت اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے. دو ہی صورتیں ہیں, یا تو انسان کاروبار کے لیے جائے تجارت کے لیے اور کچھ وقت کے بعد واپس آ جائے اور پھر جانے کی ضرورت پیش آئے تو جائے, دوسری یہ صورت ہے کہ وہاں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جا کر کے اقامت اختیار کرے. یہ ہے حقیقت میں اصل بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح سے اپنی بیویوں سے سال ہا سال تک دور رہتے ہیں تو یہ بھی ان کا غیر شرعی فعل ہے, جیسا کہ بعض لوگ خلیجی ممالک میں جا کر کے کئی کئی سال تک بیٹھے رہتے ہیں اور جا کر کے وہ اس طرح سے مطلب کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات منقطع ہی کر لیتے ہیں, یا تعلقات کا سلسلہ اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ ٹیلی فون پر یا رابطہ رکھتے ہیں یا خط و کتابت کے ذریعے سے. تو یہ اس طرح سے اتنا لمبا عرصہ بیویوں سے دور رہنا یہ بھی اخلاقی طور پر درست فعل نہیں ہے, بلکہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ ہو اس طرح سے وہ اتنا عرصہ گزارا کر لیں ایک دوسرے دور, تو بہرحال ان کے نکاح پر یا ان کے اس معاملے پر شریعت کی طرف سے گناہگار ہونے کا تو فتویٰ عائد نہیں ہوتا, لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے اور جو اس میں خدشات ہیں اور جو خرابیاں پیدا ہونے کے احتمالات ہیں اس اعتبار سے ان چیزوں سے اتنا لمبا عرصہ انسان کا دور رہنا یا جدائی اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. بھائی میں نے جو حوالہ بتایا تھا اڑھائی سال دودھ پلانے کے متعلق, تو شاید کسی بھائی کو بات سمجھ نہیں آ سکی, تو میں نے یہ بتایا کہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی صاحب نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے, تو جہاں انہوں نے سورہ لقمان میں یہ آیت ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ کہ اس کا دودھ دو سال میں چھڑانا ہے, تو وہاں پر جو دو سال دودھ چھڑانے کا ذکر ہے اس پر تفسیر لکھی ہے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے, تو اس کی تفسیر لکھنے کے بعد تنبیہ لکھ کر کے وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمارے امام صاحب نے جو اڑھائی سال کا کہا ہے وہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی, تو یہ وہاں پہ دیکھیں آپ. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو کسی ایسے عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ مفتی ابراہیم دسائی کہ یہ دیوبندی ہیں یا کون ہے اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے, تو بات اصل میں یہ ہے کہ کسی ایسے دیوبندی عالم کا کسی ایک بات سے اختلاف کر لینے سے اس کا نہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حنفیت سے خارج ہو گیا ہے اور نہ ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ وحدت الوجود کا قائل نہیں ہے. اب دیکھیے اس کی مثالیں موجود ہیں فقہ حنفی کی کتابوں میں کہ امام ابو حنیفہ سے صاحبین نے قاضی ابو یوسف نے اور امام محمد دونوں نے اختلاف کیا دو تہائی مسائل میں اختلاف کیا, لیکن صاحبین جو ہیں ان کو یہ حضرات نہیں مانتے کہ وہ حنفیت سے خارج ہو گئے. اسی طرح سے اور بے شمار مسائل ہیں جن میں دیوبندی علماء نے امام ابو حنیفہ کے مذہب کو چھوڑ دیا, جس میں سے بر صغیر میں یہ بہترین مثال ہے کہ حکیم الامت تھانوی صاحب نے مفقود الخبر عورت کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ امام مالک کے مذہب کے مطابق ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ چار سال تک وہ انتظار کرے اور اس کے بعد چار مہینے اور دس دن عدت گزار کر کے وہ اور جگہ شادی کر سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے اس میں وہ دیوبندیت سے یا حنفیت سے خارج نہیں ہوئے, جیسا کہ حکیم الامت تھانوی صاحب نے اپنی کتاب الحلۃ العاجلہ للحلیلۃ الناجزہ میں یہ ساری تفصیلی بحث کی اور پھر یہ فتویٰ بھی دیا, تو وہ خود اس بات کے معترف ہیں کہ اس طریقے سے آدمی حنفیت سے خارج نہیں ہوتا. لیکن بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ جو دیوبندی حضرات علماء ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے, تو کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ ایک آدمی نے فتویٰ دیا تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اگر فتویٰ درست ہے کتاب و سنت کے موافق ہے.
یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کا شرعی طریقہ, تو اس کے لیے شرعی طریقہ یہی ہے کہ انسان بیوی کی فرج میں ہی وتی کرے, اس میں ہی جمع کرے, دوبر میں وہ جمع نہیں کر سکتا. دوبر میں جمع کرنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام بھی قرار دیا ہے اور ایسے شخص کو ملعون بھی قرار دیا ہے, اور اس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے میرے اوپر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا یا میں اس سے بیزار ہوں اور بری ہوں. یہ ساری احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے بارے میں کہ جو وتی فی الدبر کرتا ہے. لہذا بیوی کے ساتھ فرض میں ہی وتی کی جائے گی اور جمع کیا جائے گا, اور اس میں جمع کرنے سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے وہ دعا پڑھی جائے, اور میاں بیوی ایک دوسرے کا سفر دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث سے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں یہ واضح کیا ہے. اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی گدوں کی طرح سے برہنہ اور ننگے ہو کر کے آپس میں جمع نہ کریں, تو یہ روایت جو ہے یہ سند کے اعتبار سے قطعاً ثابت نہیں ہے. اور دوسری روایت جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی, تو یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ جب رات کو ہم بستری کرتے تو صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا ہے. مطلب میمونہ کا بھی واقعہ ہے, اما عائشہ کا بھی واقعہ, الگ الگ واقعات ہیں, تو دونوں ہی ایک ہی برتن سے پانی لے کر کے ایک ہی جگہ پر غسل کر رہے ہیں. تو حافظ نے اجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک دوسرے کا ستر دیکھنا اور شرمگاہ دیکھنا اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے, اور یہ جو ہے اس حدیث کے خلاف بات ثابت ہو رہی ہے. لہذا اس طریقے سے بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا اور اس کی خواہشات کو ملحوظ رکھنا, اور باقی جو ہے اس کے علاوہ جو غیر شرعی طریقے مغربیوں نے اپنا لیے ہیں اور جو مغرب والوں کی تہذیب کا طریقہ کار ہے وہ سارے ان سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہاں کہ بیوی جو ہے اس کی جا سکتی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود صحابہ کو بیان کیا کہ یہودی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر عورت کو الٹا کر کے اس کے ساتھ اس کی فرج میں, یعنی جمع تو آگے کی طرف ہی کرنا ہے, خواہ الٹا کر کے کیا جائے خواہ سیدھا کر کے کیا جائے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود جو بات کہتے ہیں کہ الٹا کر کے اگر جمع کیا جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں پھر جاتی ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی خبر دی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بھی بیوی کے ساتھ جیسے بھی اسے سہولت ہو. بعض اوقات ایسا معاملہ کہ بھی مرد جو ہے وہ بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے, اس کا جسم بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے, وزنی ہوتا ہے, اور بیوی جو ہے اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتی ہے, تو اس سلسلے میں بیوی جو ہے اس کو اوپر لا سکتا ہے اور خود وہ نیچے لیٹ سکتا ہے. تو یہ تفصیلات آپ ساری جاننا چاہیں تو اس سلسلے میں تحفۃ العروس کتاب شیخ محمود استنبولی کی بہترین کتاب ہے, اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور اصل کتاب عربی میں ہے. یہ کتاب میں تمام عورتوں اور مردوں کو نصیحت کروں گا کہ لے کر کے ضرور اس کا مطالعہ کریں, اور اس میں اس سے متعلق بے شمار ایسی چیزیں جن کی میاں بیوی کو ضرورت ہوتی ہے, اور گھریلو معاملات اور نجی زندگی اور رواجی زندگی سے متعلق باتیں وہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ ساری گفتگو کی ہے. اس کتاب کو لازمی لے کر کے پڑھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ مجھے تو شرم آ رہی تھی یہ سوال کرتے ہوئے, لیکن ماشاءاللہ آپ نے بہترین جواب دے دیا, اور جنہوں نے پوچھا تھا ان کے لیے بھی تسلی ہوگی. میں اس لیے مائکرو فون پر آیا ہوں کہ خلیل بھائی کی طبیعت کچھ دن سے خراب تھی, اور کل انہوں نے ہاسپٹل جانا. شیخ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خلیل بھائی کے لیے دعا کریں. خلیل بھائی اس کمرے سے خطیب ہیں, تقریباً 3 سال ہو گئے, اور میں ان کو 3-4 سال ہوئے پیر طور پر جانتا ہوں. تو سب دوستوں سے بھی گزارش ہے اور شیخ صاحب آپ سے بھی گزارش ہے. تو میں دوستوں پنجابی فور لائف مائیدار بھائی ابو بدر بھائی ایک منٹ انتظار کیجئے, میں خلیل بھائی کو سے گزارش کروں گا کہ خلیل بھائی ذرا مائکروفون پر تشریف لائیے اور اپنا حالات بتائیں, کیونکہ خلیل بھائی نے صبح ہاسپٹل جانا ہے تو ایک دو دن جو ہے نا پیر طور سے تھوڑا دور رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے خلیل بھائی, یہ میرے دلی دعا ہے. میں آپ کو تقریباً 4 سال سے جانتا ہوں, بہت اچھے آدمی ہیں آپ. آپ کا شیخ مائکروفون پر عام بھائی کی کیا ہے, اور کیا میں آپ کو صبح کانٹیکٹ کر سکتا ہوں؟ خلیل بھائی تشریف لائیے.
السلام علیکم سارے بہن بھائیوں کو, اور جن بھائیوں کے ہاتھ کھڑے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ. اصل میں ملک بھائی, میں جب پاکستان چھٹیوں میں گیا تھا تو تو مجھے وہاں ہارٹ اٹیک ہوا تھا. بہرحال میں نے اس کی پرواہ نہیں کی, اور اللہ نے کرم یہ کیا کہ اس وقت میری والدہ میرے سامنے تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا. بہرحال وہ واپس آیا ہوں یہاں پہ, تو پھر تکلیف جو ہے وہ پھر شروع ہو گئی. وہ اس طرح کل میری میٹنگ تھی آفس سے باہر, میں وہاں گیا تو میرے ہاتھ کی انگلیاں, بائیں ہاتھ کی انگلیاں سونے لگ گئیں, تو میں سیدھا ہاسپٹل چلا گیا, اور انہوں نے وہاں چیک کیا تو پتہ لگا کچھ نالیوں میں پرابلم ہو گیا. اس کے لیے انہوں نے انجیوگراف ریکمینڈ کی ہے. ابھی بھی میں وہیں ہاسپٹل سے ہی آ رہا ہوں ٹائم وائم سیٹ کر کے, تو صبح 7:30 بجے سعودی ٹائم کے مطابق ایڈمیشن ہے میرا وہاں پہ, اور پھر جو اللہ کو منظور ہو. تو اس سلسلے میں آپ بھائیوں سے معذرت بھی کرنی ہے کہ ایک دو دن کی مجھے, ویسے تو میں ابھی بھی میڈیکل لیو پہ ہوں, لیکن فردر ایک دو دن کی آپ مجھے چھٹی دے دیں. اور ساتھ ہی آپ حضرات سے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, دعاؤں کا محتاج ہوں, اور ہر شخص سے دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق, اگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہم اس کے غیاب میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشتے ہیں. اسی آس پر, اسی امید پر آپ سب سے دعا کا خواستگار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور دین کی یہ محبت قائم و دائم رہے, اور یہ دینی محفلیں سدا قائم و دائم رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں بھی اسی طرح اکٹھا رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. خلیل بھائی, ہم لوگ انشاءاللہ آپ کا انتظار کریں گے, انشاءاللہ کوشش کروں گا کل شام کو میں آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی. گزارش یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ بھی تشریف لائیں مائکرو فون پر, اس کے بعد پنجابی پر لائیو جو ہے نا وہ آپ سے سوال کر لیں گے. شیخ صاحب تشریف لائیے.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم خلیل بھائی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جلد صحت یاب ہوں, اور پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمات سر انجام دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے. آمین.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر شیخ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول کریں. اور خلیل بھائی آپ جلدی جلدی واپس آئیں کیونکہ دوست پوچھتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ ابھی تو ہمارے ساتھ شیخ صاحب بھی موجود ہیں, اور آپ کی تو آپ کے لیے شیخ صاحب بھی دعا کر رہے ہیں اور ہم بھی دعا کر رہے ہیں, اور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. پنجابی فور لائف آپ تشریف لائیے مائکرو فون پر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے جو سوال کرنا ہے وہ کر لیجیے, اور دوستوں اس کمرے میں کیمرہ مت آن کیجیے گا. تو آئیے پنجابی فور لائف, آپ نے آیا ہے کوئی برائے مہربانی جمپ نہ کرے. آئیے پنجابی فور لائف. ابو بکر بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نمبر ہے, چلے آپ آ گئے تھے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ ملک صاحب, اصل میں نمبر میرا ہی تھا, پنجابی بھائی تو آ نہیں رہے اس لیے میں نے کہا میرا نمبر ہے. میرا ہاتھ سلپ ہو گیا تھا اور میں آخر میں آ گیا تھا. سب سے پہلے تو خلیل بھائی آپ کی خدمت میں, یعنی یہ عرض اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے. اور آپ جیسے علماء جو ہیں وہ تو امت کا بہترین سرمایہ ہے, اور دل سے اس بات کا صدمہ ہوا ہے, اور رب العزت کے عزیز دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ انشاءاللہ اپنی دعا میں یاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, یعنی جو ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں, اللہ ان کو دور فرمائے. تو ماشاء اللہ سوال جو آپ کا سلسلہ چل رہا ہے, کچھ سوالات پرانے بار بار چل رہے ہیں, لیکن آج میرے پاس ایک نیا سوال ہے, اور وہ سوال آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جیسے ہمارے ایک بھائی نے پہلے بات کی, لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ بچے لوگ غیر قانونی کے دوسرے ملکوں میں جا کے کام کرتے ہیں, یہ پوری زمین جو ہے اللہ کی زمین ہے, جیسے انہوں نے ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے جواب دیا, یہ تو دنیا والوں نے آج کی تقسیم کر دی اور جناب اپنے اپنے قانون بنوا لیے. تو اب یہ ہے شیخ, اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جو اللہ تمام امت مسلمہ کے حال پہ کرم فرمائے, مغلوب ہو کے رہ گئے ہیں کہ بالکل جی ہاں. تو اس وقت لوگ وہ ہمارے مسلمان بھائی جو مختلف ممالک سے آ کر خلیج کے اندر مختلف ممالک سے یہ امریکن آرمی کی جو ہیلپ کر رہے ہیں, بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ روزگار ہے, نہ وہ بھی آ رہا ہے, مزدور لوگ ہیں کام کر رہے ہیں, ان کو تنہائی یہاں پہ اچھی مل رہی ہیں, فیسلٹیز اچھی ہیں, لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ تو 100% اس آرمی کی جو ہے وہ ہیلپ ہے کہ لے جا رہے ہیں اسلحہ بارود اور دیگر اس طرح کی جناب چیزیں لے کے جا رہے ہیں, اور جو کھانا پینا خوراک لے کے جا رہے ہیں وہ صرف آرمی کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ کیا ان کا یہ کام صحیح ہے, ان کا وہ روزگار حلال ہے یا کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر, اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں آگاہ فرمائے. بہت سے دوست جو ہیں جو جاننے والے ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں, ان سے خیر اس طرح بات نہیں ہوئی کیونکہ اس بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے, تو ہم کو عالم تھوڑی ہے, یہ مشکل نہیں ہے کہ ہم فتویٰ دیں کہ بھئی آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو اس بارے میں جزاک اللہ خیر تھوڑا سا آگاہ فرما دیں کہ یہ کام کرنے والے چاہے پاکستانی ہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک کے مسلمان ہیں جو اس وقت یعنی یہ خلیج کے ممالک سے یہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہیلپ کر رہے ہیں, یہاں سے یہ عراق جو ہے اس کی مال لے کے جا رہے ہیں, ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو کام کر رہے ہیں, ہمیں اس بات کی تنخواہ ملتی ہے. تو مائک میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, جزاک اللہ خیر, آپ مائک پہ تشریف لے آئیں گے. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھائی نے جو سوال کیا ہے تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو, گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو اصل میں یہاں پر صرف روزی کمانے کا ہی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر مسلمانوں کے خلاف جو وہ لوگ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تعاون کی ایک شکل ہے. لہذا کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسے حالات میں کہ جہاں امریکی اور یہ اس قسم کے ہمارے دشمن لوگ جو کاروائیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس قسم کی اعانت کی جائے اور تعلق رکھا جائے اور پھر اس میں کوئی تعویل تلاش کی جائے اور کہا جائے کہ ہم تو روزگار تلاش کرتے ہیں یا روزی کما کے کھاتے ہیں. تو روزی کمانے کے لیے بھی شریعت نے احکامات بتائے ہیں اور اس کے لیے طریقے بتائے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے تو وہ اسی دنیا کے معاملات کے لیے ہی ہے. یہ لوگوں نے سمجھا ہے کہ شاید قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے کہ بھئی کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے دمشم کر دیا جائے, کوئی چوری کر لیا تو وہ مان نہیں رہا اس کے سر پہ رکھ دیا جائے. اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنن وہ صرف ان امور میں ہے کہ جہاں ہمارے مفادات ہوں اور جہاں ہمارے مزاج اور مفاد کے خلاف ہو یا دنیاوی آزمائش کا مسئلہ ہو تو وہاں یہ چیزیں شاید قابل عمل نہیں ہیں. تو یہ غلط بات ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا تعاون نہیں ہو سکتا, اور جو لوگ یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں, اور ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کاروبار چھوڑ کر کے اور ذریعہ تلاش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه, کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور رزق اس کو وہاں سے مہیا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسے کاموں سے اور ایسے روزگار سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق فرمائے. تو ذرا ملک بھائی یہ توجہ فرمائیں کہ اس وقت 12:15 ہو رہے ہیں اور 3:45 گھنٹے ہو گئے ہیں, تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اب اجازت دے دی جائے اور باقی سوالات جو ہیں وہ کل کے لیے رکھ لیے جائیں کہ انشاءاللہ کل میں الدین القیم میں 9 بجے آن لائن ہوں گا اور دوستوں کو بتا بھی دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آزاد بھائی کو پی ایم نہ کریں, ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں آپ لوگ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح شیخ صاحب نے خود ہی فرمایا ہے کہ ابھی ان کی گفتگو 3 گھنٹے اور 40 منٹ ہو چکی ہے اور اس سے پہلے بھی آ رہے تو اس وقت نماز پڑھے. تو برائے مہربانی ایک آخری سوال ہوگا مائیدار بھائی کی آپ کی طرف سے, خطر بھائی آپ برائے مہربانی کوشش کیجیے گا کہ کل کے لیے سوال جو ہے جمع کر لیں. میں تو آپ کے اتنے سوال ہیں اس کے تو پیسے لینے آپ سے, تو ایک سوال مائی ڈار بھائی کو کرنے دیں اور اس کے بعد شیخ صاحب کو اجازت دیں کیونکہ وہ بھی انسان ہے, انہوں نے بھی آرام فرمانا ہوتا ہے. تو شکر ہے کہ کیا نام ہے میری طرف سے. اچھا اوکے مائی ڈار بھائی آپ تشریف لائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا کر. آخری سوال ہے ابھی.
السلام علیکم, بہت شکریہ ملک بھائی آپ نے مجھے آج کے اس آخری سوال کا موقع دیا. یا شیخ آپ نے وہ رشوت کے بارے میں فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے دونوں دوزخ میں جائیں گے رشوت دینے والا اور لینے والا بھی. یا شیخ میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رشوت کی شکل کیا تھی, کیونکہ جو ہمارے تخیل میں آتا ہے, خیال میں آتا ہے, تصور میں آتا ہے وہ تو سرکاری محکموں کے حوالے سے ہے کہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بہت ہی محترم بھائی حافظ بھائی کا مائکروفون غلطی سے جمپ ہو گیا اور یہ ہوتا ہی رہتا ہے. مائی ڈار بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیے مائکروفون پر, اپنا سوال مکمل کیجیے گا. اور گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے گجرات والے سرور کو کہیں کہ جلدی جلدی آ جائے, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں.
السلام علیکم, شکریہ ملک بھائی. ملک بھائی حافظ صاحب نے مجھے ہیڈ آؤٹ کر دیا, یعنی وہ ٹکر مار کے باہر نکال دیا, وگرنہ تو لوگ کمروں میں باؤنس آؤٹ کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں رشوت کی شکل کیا تھی, کیا صورت تھی, کیونکہ ہمارے جو تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ پولیس کے حوالے سے رشوت چلتی ہے یا سرکاری محکموں میں جب وہ چلانا ہوتا ہے, کسی فائل کو آگے چلانا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ پیسے دینے پڑتے ہیں ناجائز طور پر, کام چاہے جائز ہی ہو. تو ہمارے تصور میں تو رشوت کا یہ والا تصور ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تو سرکاری محکمے نہیں ہوا کرتے تھے, سیکرٹریٹ نہیں تھا اور تھانے بھی نہیں تھے, تو وہاں پہ رشوت کی کون سی شکل جو تھی اس وقت موجود تھی جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا. میں معذرت چاہتا ہوں یا شیخ آپ کو تکلیف دی, آپ مختصراً پہلے تو میں کہتا تھا کہ تفصیل سے جواب دیں, اب عرض کروں گا کہ آپ مختصراً اس کے بارے میں بتا دیں. آپ کا بہت شکریہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی حکام موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ دیکھیں احادیث کا مطالعہ کریں, یمن میں بھیجے ہیں حکام بنا کے, اسی طرح سے مختلف علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو امیر بنایا ہے, حکام موجود تھے. اور ایسے ہی ایک صحابی کا واقعہ کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علاقے میں ذمہ داری سونپی ہوئی تھی, جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سارا مال جو ہے یہ آپ کا ہے, یعنی زکوٰۃ کے لیے وصول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذمہ داری سونپی ہے, اس کے ساتھ کوئی اور اس کو ذمہ داری سونپی ہوئی تھی. تو کچھ مال اس نے الگ سے نکال کے رکھ لیا, تو اس نے کہا کہ یہ مال مجھے ہدیے میں دیا گیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو بھی اس مال میں شامل کیا اور کہا کہ یہ مال تیرا نہیں ہے, یہ مال اسی میں ہم شامل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تو اپنے گھر میں بیٹھ رہتا اور تجھے یہ ذمہ داری نہ سونپی جاتی تو پھر ہم دیکھتے کہ تجھے کون ہدیہ دیتا, یعنی تو اپنی والدہ کے گھر میں بیٹھتا تو پھر دیکھتے تجھے کون ہدیہ بھیجتا, یعنی تجھے جو ہدیے دیے گئے ہیں وہ اسی بات کی وجہ سے دیے گئے ہیں جو تیرے پاس عہدہ تھا اور ذمہ داری تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رشوت کا سلسلہ لوگوں میں اس وقت بھی موجود تھا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ مطلب کہ ایسا سلسلہ جیسے آپ فرما رہے ہیں وسیع طور پہ نہیں تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت روم اور ایران کی حکومتیں موجود تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عالمگیر تعلیمات دی ہیں. تو آپ نے جو کچھ بھی بتایا ہے یہ سارا سلسلہ قیامت تک کے لیے. تو رشوت کی یہ صورت جو کہ اس وقت موجود ہے, رشوت اس کو کہا ہی جاتا ہے کہ جو آدمی کوئی اپنا ناجائز کام کروانے کے لیے کسی کو پیسے دے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ پیسے خواہ سرکاری ملازم ہو خواہ غیر سرکاری آدمی ہو, کہ جس سے کوئی ناجائز کام کروانا مقصود ہے جس سے دوسرے آدمی کی حق تلفی ہوتی ہو, اس کو رشوت کہا گیا. وہ سرکاری محکمے ہو
لیکن جو آدمی اپنا جائز کام کروانے کے لیے پیسے دیتا ہے یا اسے مجبور کیا جاتا ہے, جیسے ہمارے پاکستان کے محکموں میں یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے یا دوسرے بیرون ممالک میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے, تو اس میں ایسے معاملات کے جس میں اسے مجبور کیا جاتا ہے اور پھر اس آدمی سے مجبور کر کے یہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں اور اس کا کام جائز وہ پیسے لینے کے بعد کیا جاتا ہے, جیسے آپ نے فائل کی مثال دی ہے, تو یہ ساری چیز جو ہے یہ فدیہ کے زمرے میں آتی ہے, جیسا کہ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے اور اس کی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر کے اس کے متعلق سارا کچھ بیان کیا ہے. تو البتہ اس پر جو ہے رشوت کے موضوع پر رشوت کے عنوان سے ایک عالم دین سعودی ان کی کتاب تھی عربی میں, تو اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, انڈیا سے بھی یہ مطبوع ہے اور پاکستان میں بھی مطبوع ہے, تو عام دستیاب ہے, یہ کتاب لے کر کے پڑھے جا سکتی ہے, اس میں تفصیل کے ساتھ ساری بحث کی ہوئی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کر دے, ماشاء اللہ آج آپ نے کافی وقت دیا, پچھلی دفعہ کافی وقت دیا, اب آپ گزارش یہی کروں گا کہ آپ آرام فرمائیں, سوال و جواب کا سلسلہ تو کل بھی کیا نام ہے دوسرے کمرے میں کیا جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ میں آپ سے گزارش کروں گا شیخ صاحب کہ آپ جب اگلی دفعہ تشریف لائیں تو آپ شرک کے سلسلے میں اگر بات کر سکیں تو بہتر ہے. اس کے علاوہ میں پھر انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا کہ خدا کے بندے کیوں گالیاں آپ لوگ لکھ رہے ہیں, کیا کیا وجوہات ہیں, آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ تو جی شیخ صاحب میں نے یہ کہنا میں آپ کو گزارش کرنی تھی کہ اگلی دفعہ جب آپ تشریف لائیں تو شرک کے سلسلے میں گفتگو کریں, کیونکہ یہ آپ نے جس طرح آپ نے آج کے سیشن میں اور پچھلی دفعہ کے سیشن میں گفتگو کی اور آپ نے سوال و جواب کے سلسلے میں پتہ لگ گیا ہوگا شیخ صاحب آپ کو کہ شرک جو ہے نا پاکستان میں اتنا پھیلا ہوا ہے جس کی کوئی حساب نہیں ہے اور ہر گھر میں ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات پر ذرا گفتگو کریں. شیخ صاحب میں آپ کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, انشاءاللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, تشریف لائیے اس کے بعد پھر شیخ صاحب کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے اور کیا کرنا ہے. شیخ صاحب آپ آرام فرمائیں, شیخ صاحب آپ آرام فرمائیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک بھائی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی اس کاوش اور محنت کو قبول منظور فرمائے. تو اس سلسلے میں میں نے جیسا کہ اعلان کیا کہ کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دین القیم روم میں ہمارا پروگرام ہوگا, 9 بجے شروع ہوگا, تو یہ بھی آپ اپنے دوستوں میں اعلان فرما دیں اور ان سب کو بتا دیں. اور دوسری بات کہ ایک بھائی نے یہ لکھا ہے کہ اگر رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے تو کیا رشوت دے کر کے چھوٹ سکتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے جو آدمی رشوت لے کر کے لیتا ہوا پکڑا جائے گا تو وہ رشوت دے کے ہی چھوٹے گا, اور اس کے جو کچھ اس نے لیا جس طریقے سے ویسے ہی وہ اس کا پیسہ نکل جائے گا, لہذا یہ کوئی پوچھنے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں, یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں. اور یہ جتنے بھی ایسے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ناجائز ذرائع سے مال کماتے ہیں اور ناجائز ذرائع سے ہی وہ بچتے ہیں, تو ان کے لیے یہ دینا لینا یہ ساری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ سوال کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو باقی اب میں اجازت چاہوں گا, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کریں, اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محنت کو مقبول و منظور فرمائے, اور جن لوگوں کو ہمارے اس پروگرام سے دکھ پہنچا ہے یا ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ذرا توجہ دیں اور تحقیق کریں کہ جس کے لیے ہمیں پابند کیا گیا ہے کیا واقعتاً جو کام ہم کر رہے ہیں جس دین پر جس عقیدے پر ہم گامزن ہیں یہ واقعی کتاب و سنت کے موافق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو جو آدمی بھی تحقیق کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے اور اس پر حق واضح ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت اور کوشش کرتے ہیں ہم راستے اپنے ان کے لیے فراخ کر دیتے ہیں, رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک جو آپ کو عملی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر, والسلام.